چوتھا باب معاملات میں احسان. اللہ تعالیٰ نے عدل کے ساتھ احسان کا حکم بھی دیا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, پارہ نمبر 14, رکو نمبر 19, آیت نمبر 90. بے شک اللہ تعالیٰ اعتدال اور احسان کا حکم فرماتے ہیں. عدل محض نجات کا ذریعہ ہے, ترقی درجات کا وسیلہ نہیں ہے. جس طرح تجارت میں نفع نہ ہو, راس المال محفوظ رہ جائے, اسی طرح عدل سے راس المال یعنی ایمان ضائع نہیں ہوتا, البتہ نفع بھی ہاتھ نہیں لگتا. احسان آخرت کا نفع ہے. دنیا کے معاملات میں اگر کوئی شخص راس المال کی حفاظت پر قناعت کرے اور نفع نہ کمائے تو وہ شخص عقل مند شمار نہیں کیا جاتا. یہی آخرت کا حال ہے. کوئی شخص نفع یعنی اخروی سعادت حاصل کیے بغیر اپنا اصل سرمایہ بچا لے جائے تو یہی کہا جائے گا کہ اس نے نادانی کا ثبوت دیا ہے. اللہ تعالی نے احسان کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے, احسن کما احسن اللہ الیک, پارہ نمبر 2, رکو نمبر 11, آیت نمبر 26. جس طرح اللہ تعالی نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے, تو بھی بندوں کے ساتھ احسان کیا کر. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, پارہ نمبر 8, رکو نمبر 14, آیت نمبر 55. بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام یعنی احسان کرنے والوں سے. احسان سے ہماری مراد یہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جس سے معاملہ کرنے والے کو نفع ہو. ایسا کرنا اس پر واجب نہیں ہے, لیکن اگر کرے تو یہ اس کے حسن سلوک کا مظہر ہوگا. احسان استحباب کے درجے میں ہے, جبکہ عدل اور ترک ظلم کا تعلق واجبات سے ہے. حسب ذیل 6 امور میں سے کسی ایک امر پر عمل کرنے سے احسان کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے. زیادہ نفع لینے سے گریز. پہلا امر یہ ہے کہ کسی کو اتنا نقصان نہ پہنچائے جو عادتاً نہ پہنچایا جاتا ہو. تھوڑا بہت نقصان پہنچانے کی اجازت ہے, کیونکہ تجارت بہرحال نفع کے لیے ہوتی ہے اور نفع لینے میں مشتری کا کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ہوتا ہوگا, لیکن نفع زیادہ نہ ہونا چاہیے. اور نفع کی زیادتی وہ ہے عادتاً جس کا معمول نہ ہو. مشتری جب کسی چیز کو زیادہ نفع پر خریدتا ہے تو وہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا, یا تو اسے اس چیز کی خواہش زیادہ ہوتی ہے یا ضرورت زیادہ ہوتی ہے. ان دونوں صورتوں میں بائے جانتا ہے کہ مشتری اس کی بتلائی ہوئی قیمت پر ہر حالت میں خریدنے کی کوشش کرے گا. اب اگر بائے اسے کم قیمت بتلائے اور اپنے نفع کی زیادتی کے بجائے اس کی خواہش یا ضرورت کی رعایت کرے تو یہ احسان ہے. بعض علماء کی رائے ہے کہ تہائی قیمت سے زائد نفع لینے کی صورت میں مشتری کو معاملہ فسخ کرنے کی اجازت ہوگی, لیکن ہم اس رائے سے اختلاف رکھتے ہیں. ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ زیادہ نفع لینا ظلم نہیں ہے, لیکن کم نفع لینا احسان ہے. یونس ابن عبید کی دکان میں مختلف قسم کی پوشاکیں برائے فروخت رہا کرتی تھیں. بعض کی قیمت 200 درہم تھی اور بعض کی 400 درہم. ایک مرتبہ وہ اپنے بھتیجے کو دکان پر بٹھا کر نماز کے لیے چلے گئے. ایک اعرابی آیا اور اس نے 400 درہم کی پوشاک طلب کی. لڑکے نے 400 کے بجائے 200 درہم والی پوشاک دکھلائی. اعرابی نے خوشی خوشی قیمت ادا کی اور پوشاک لے کر چلا گیا. یونس ابن عبید نماز پڑھ کر واپس آ رہے تھے. اعرابی کے ہاتھ میں پوشاک دیکھی تو سمجھ گئے کہ وہ اس کی دکان سے آ رہا ہے. قیمت معلوم کی. اس نے بتلایا کہ میں یہ پوشاک 400 درہم میں خرید کر لا رہا ہوں. یونس ابن عبید نے کہا کہ اس کی قیمت 200 درہم سے زیادہ نہیں ہے, اس لیے تم واپس جاؤ اور اپنے 200 درہم وصول کرو. عربی نے کہا, اول تو یہ پوشاک ہمارے شہر میں 500 درہم سے کم کی نہیں ملتی, دوسری بات یہ ہے کہ میں اس قیمت پر راضی ہوں. یونس نے کہا, بھائی بحث نہ کرو, میں تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں. دین میں خیر خواہی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. بالآخر اس کو دکان پر واپس لے گئے اور 200 درہم واپس کیے۔ بعد میں اپنے بھتیجے کو ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آئی، زیادہ نفع لیتے ہوئے تم نے اللہ کا خوف محسوس نہیں کیا؟ لڑکے نے کہا، چچا جان، اس نے یہ قیمت اپنی مرضی سے دی ہے، میں نے جبر نہیں کیا تھا۔ یونس نے جواب دیا، اس کے باوجود تمہیں خیرخواہی کرنی تھی، تمہیں اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے تھا جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر یہ 400 درہم پوشاک کی اصل قیمت چھپا کر لیے جاتے تو یہ ظلم ہوتا۔ ہم اس ظلم کے متعلق پچھلے صفحات میں تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، غبن المسترسل حرام، یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور بیہقی کی حدیث ہے جسے جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جو شخص تم پر اعتماد کرے اسے دھوکہ دینا حرام ہے۔ مطلب یہی ہے کہ کوئی شخص تم سے کوئی چیز خریدے اور اسے پورا اعتماد ہو کہ اس دکان پر میں دھوکہ نہیں کھاؤں گا بلکہ مجھے میری مطلوبہ چیز صحیح قیمت پر ملے گی، تو اس کے اعتماد کو مجروح کرنا بدترین گناہ ہے۔ زبیر ابن عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 18 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے دیکھے ہیں جن کے لیے اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے 1 درہم کا گوشت خریدنا بھی مشکل تھا۔ ایسے معصوم اور سیدھے سادے لوگوں کو دھوکہ دینا بہرحال ظلم ہے، اگر دھوکہ نہ ہو تو یہ عدل ہے لیکن احسان نہیں ہے۔ احسان کا سبق حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کے واقعے سے ملتا ہے کہ انہوں نے 60 دینار میں بادام کی ایک بوری خریدی اور اپنے حساب کے رجسٹر میں اس کا نفع 10 دینار میں نصف دینار کے حساب سے 3 دینار لکھ لیا۔ اچانک بادام گراں ہو گیا اور 60 دینار کی بوری 90 دینار میں ملنے لگی۔ اسی دوران ایک دلال ان کی دکان پر آیا اور بادام کی قیمت معلوم کی۔ سری سختی نے 63 دینار بتلائی۔ دلال نے کہا، اب بادام گراں ہو گیا ہے، بازار میں اس کی قیمت 90 دینار ہے۔ سختی نے کہا کہ میں نے تو 63 دینار میں بیچنے کا عہد کر رکھا ہے، اس لیے اس سے زیادہ 1 دینار بھی قبول نہ کروں گا۔ دلال نے کہا کہ میں 90 سے کم پر ہرگز نہیں لوں گا، میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہے کہ کسی مسلمان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ راوی کہتا ہے کہ وہ بادام نہ دلال نے 63 میں خریدے اور نہ سری سختی رحمتہ اللہ علیہ نے 90 میں فروخت کیے۔ یہ احسان تھا جس کا ثبوت دلال اور سری سختی رحمتہ اللہ علیہ دونوں دے رہے تھے۔ محمد ابن المنقدر کے پاس کچھ چوغے برائے فروخت تھے، بعض کی قیمت 5 درہم تھی اور بعض کی 10 درہم۔ ایک دن ان کی عدم موجودگی میں غلام نے 5 درہم کی قیمت کا ایک چوغا 10 درہم میں فروخت کر دیا۔ واپس آئے تو غلام کی اس حرکت پر سخت نالاں ہوئے اور اس شخص کی تلاش میں نکل گئے جس نے یہ چوغا خریدا تھا۔ دن بھر کی تلاش کے بعد وہ شخص ہاتھ آیا، صورتحال بیان کی۔ خریدار نے کہا، آپ خامخواہ پریشان ہوتے ہیں، میں نے اتنی قیمت اپنی مرضی سے دی ہے۔ ابن المنقدر رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تم تو راضی ہو لیکن ہم تمہارے لیے وہی بات پسند کریں گے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اس لیے اب تم یا تو 10 درہم والا چوغا خریدو یا 5 والا رکھو اور 5 درہم ہم سے واپس لے لو، یا ہمارا چوغا ہمیں لوٹا دو، ہم تمہیں تمہارے درہم واپس کر دیں گے۔ اس نے دوسری صورت قبول کر لی۔ جب ابن المنقدر چلے گئے تو خریدار نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ بزرگ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ان کا نام محمد ابن المنقدر ہے۔ خریدار نے کہا، لا الہ الا اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی بدولت ہمیں قحط سالی میں پانی عطا کیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ احسان یہ ہے کہ جس شہر میں جس چیز پر جتنا نفع لیا جاتا ہو اتنا ہی نفع لے، زیادہ ہرگز نہ لے۔ جو لوگ کم نفع پر قناعت کرتے ہیں ان کی طرف لوگوں کا رجوع زیادہ ہوتا ہے اور مال بھی زیادہ فروخت ہوتا ہے، اسی لیے تجارت میں برکت بھی نظر آتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ درہ ہاتھ میں لے کر کوفہ کے بازاروں میں گشت لگایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اے تاجرو، اپنا حق لو، اپنا حق لینے ہی میں سلامتی ہے، کم نفع نہ ٹھکراؤ، ایسا نہ ہو کہ تم زیادہ سے محروم کر دیے جاؤ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کی مالداری کا سبب کیا ہے؟ فرمایا کہ تین باتوں نے میری دولت میں اضافہ کیا ہے۔ ایک یہ کہ میں نفع کی قلت کی پرواہ نہیں کرتا، اگر کسی چیز پر معمولی نفع بھی ملے تو بیچنے میں تاخیر نہیں کرتا۔ تیسرے یہ کہ میں ادھار فروخت کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے 1000 اونٹنیاں خریدی ہوئی قیمت پر فروخت کر دیں، نفع میں ان کی رسیاں باقی بچیں، ایک رسی کی قیمت 1 درہم تھی، اس حساب سے 1000 درہم کا نفع ہوا۔ 1000 درہم اس طرح بچ گئے کہ جس دن اونٹنیاں فروخت ہوئیں اس دن انہیں کھانا نہیں، انہیں نہیں کھلانا نہیں پڑا۔ نقصان اٹھانا، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے خود نقصان برداشت کرنا بھی احسان کا ایک درجہ ہے۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے، مثلا کوئی شخص باعث ہے اس کے افلاس اور ضعف کے باعث زیادہ قیمت پر لے پر چیز لے، حالانکہ بازار میں وہ کم قیمت پر ملتی ہے۔ ایسا کرنے سے مشتری حسب ذیل حدیث کے مضمون کا صحیح مصداق بنے گا، رحم اللہ عبد اسہل البیع وسہل الشرع، اللہ تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت میں آسانی پیدا کرے۔ لیکن اگر کسی صاحب حیثیت تاجر سے خرید و فروخت کرے اور وہ زیادہ نفع مانگے تو نقصان اٹھانا پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ کہ اس میں بلا وجہ مال کی اضاعت ہے جسے ہرگز قابل تعریف نہیں کہا جا سکتا۔ اہل بیت کے واسطے سے منقول ایک روایت میں ہے، المغبون فی الشراء لا محمود ولا ماجور، یہ ابو یالا کی حدیث ہے جس کو حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ خریدنے میں دھوکہ کھانے والا نہ قابل تعریف ہے اور نہ لائق اجر و ثواب۔ بصرہ کے قاضی ایاس ابن معاویہ ابن قرہ، جن کا شمار باشعور تابعین میں ہوا کرتا تھا، فرماتے ہیں کہ میں مکار نہیں ہوں، لیکن ایسا بھی نہیں ہوں کہ کوئی مکار مجھے اپنے فریب کے دام میں الجھا سکے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بھی میری طرح دھوکے اور نقصان سے محفوظ رہتے ہیں، لیکن حسن بصری اور میرے والد بزرگوار معاویہ ابن قرہ نقصان اٹھا جاتے ہیں۔ کمال دیانت اور ذہانت یہ ہے کہ آدمی نہ خود فریب کھائے اور نہ کسی دوسرے کو فریب دے۔ بعض لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ تعریف کی ہے کہ آپ کی رفعت شان کا تقاضا یہ تھا کہ دوسروں کو فریب نہ دیں، اور ذہانت کا تقاضا یہ تھا کہ دوسروں کے فریب میں مبتلا نہ ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور دوسرے بزرگان دین جب کوئی چیز خریدنے جاتے تو بائے سے اپنی چیز پوری پوری لیتے، اور معمولی معمولی چیزوں میں بھی یہ موقف اختیار کرتے، لیکن جب کوئی چیز فروخت کرتے تو زیادہ دیتے۔ ان بزرگوں میں سے کسی نے دریافت کیا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، لینے میں اتنی کنجوسی اور دینے میں اتنی سخاوت؟ فرمایا کہ دینے والا احسان اور حسن سلوک اور جود و عطا کے فضائل حاصل کرنے کے لیے زیادہ دیتا ہے، اور کم لینے والا اپنی کم عقلی کی بنا پر کم لیتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں اپنی عقل اور بصیرت کو خود فریب دینا پسند کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی دوسرا شخص مجھے فریب دے۔ جب میں دیتا ہوں تو اللہ کے لیے دیتا ہوں اور اس سے کچھ زیادہ نہیں مانگتا۔ قیمت اور قرض وصول کرنا، مبی کی قیمت اور قرض وصول کرنے میں بھی احسان کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا چاہیے۔ اس سلسلے میں مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ کچھ رقم معاف کر دے، دوسری صورت یہ ہے کہ مدت میں رعایت دے دے، تیسری صورت یہ ہے کہ کھڑے سکوں کے سلسلے میں سہولت دے۔ یہ تمام صورتیں مستحب ہیں، شریعت نے ان امور کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت میں آسانی اپنائے، قرض دینے میں نرمی اختیار کرے، اور قرض کی واپسی کا مطالبہ کرنے میں سہولت برتے۔ ایک حدیث میں ہے اسمح یسمح لک، یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، درگزر کر کہ تم بھی درگزر کیے جاؤ گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من انظر معصر معصر او ترک له حاسب اللہ حساب یسیر وفی لفظ آخر ازلہ اللہ تحت ذل عرشہ یوم لا ذل الا ذلہ، یہ مسلم کی حدیث ہے باللفظ ثانی، جس کو ابو ایسر کعب ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کی تنگ دستی کے پیش نظر اپنا قرض معاف کر دے تو قیامت کے روز اس کا بہت ہلکا پھلکا حساب ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں اس دن جگہ دیں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو گناہگار تھا، جب اس کا محاسبہ ہوا تو نامہ اعمال گناہوں سے تر تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کبھی کوئی اچھا کام بھی کیا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ میں نے کوئی اچھا کام تو نہیں کیا، البتہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے نوکروں سے کہہ دیا کرتا تھا کہ مالداروں سے چشم پوشی کرو اور غریبوں کو مہلت دو۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ غریبوں سے درگزر کرو، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تیری بنسبت یہ باتیں ہمارے زیادہ شایان شان ہیں، چنانچہ اس کی مغفرت کر دی گئی اور تمام گناہ معاف فرما دیے گئے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من انظر معصر کان له مثله کل یوم صدقت ومن انظر بعد اجل کان له مثله فی کل یوم صدقہ، یہ احمد حاکم اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو برید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر روز خیرات کا ثواب ملے گا، اور جس شخص نے متعین مدت گزرنے کے بعد مہلت دی اسے قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا۔ روایات میں آپ کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے رأيت على باب الجنة مكتوب الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمان عشر، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ کا ثواب 10 گنا ہوگا اور قرض کا ثواب 18 گنا۔ بعض علماء نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ صدقہ محتاج اور غیر محتاج دونوں کو مل جاتا ہے، جبکہ قرض مانگنے کی ذلت مفلس ضرورت مند کے علاوہ کوئی دوسرا برداشت نہیں کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قرض کی واپسی کا مطالبہ کرنے میں حد سے تجاوز کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے قرض خواہ کو اشارہ کیا کہ وہ آدھا قرض معاف کر دے، اس نے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد آپ نے مقروض سے کہا کہ اب وہ جائے اور فوری طور پر باقی ماندہ قرض ادا کرنے کی کوشش کرے۔ وہ شخص بھی صاحب قرض کی طرح ہے جو کسی کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرنے کے بعد اس کی قیمت وصول کرنے میں تقاضا نہ کرے۔ روایت میں ہے حضرت حسن بصری نے 400 درہم میں خچر فروخت کیا، جب بیع مکمل ہو گئی اور مشتری کے ذمے قیمت واجب ہو گئی تو اس نے رعایت کی درخواست کی، حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ نے 100 درہم کم کر دیے۔ اس نے پھر کہا کہ یہ تو رعایت ہے، اب آپ احسان فرمائیے۔ آپ نے 100 درہم اور کم کر دیے۔ اس نے پھر کہا کہ یہ تو رعایت ہے، اب آپ احسان فرمائیے۔ آپ نے 100 درہم اور کم کر دیے اور 200 درہم لے لیے۔ کسی نے عرض کیا آپ نے ابھی قیمت کم کرنے میں حد کر دی، کہاں 400 درہم اور کہاں اس قیمت کا نصف؟ فرمایا کہ احسان ہو تو اتنا ہو ورنہ نہ ہو۔ ایک حدیث میں ہے خذ حق فی کفاف وعفاف وعفا او غیر وافا یحاسبک اللہ حسابا یسیرا، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اپنا حق حد کے اندر رہتے ہوئے پاک دامنی کے ساتھ وصول کرو، چاہے وہ پورا ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ تم سے ہلکا پھلکا حساب لیں گے۔ قرض ادا کرنے میں احسان۔ قرض ادا کرنے میں احسان کی صورت یہ ہے کہ اس کے آداب کی رعایت کی جائے، مثلا یہ کہ صاحب قرض کے پاس خود جائے اور اس کا قرض ادا کرے، یہ نہ ہو کہ اسے آنے کی زحمت دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم احسنکم قضا، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرض ادا کرنے میں اچھا ہو۔ قرض ادا کرنے پر قدرت حاصل ہو جانے کے بعد ادائیگی میں اجلت کرنی چاہیے، اگر موقع ہو تو وقت سے پہلے ادا کر دینا مستحسن ہے، جس طرح کا مال دینے کی شرط لگائی گئی ہو اس سے اچھا دینا چاہیے، اگر کسی وجہ سے بر وقت انتظام نہ ہو سکے تو دینے کی نیت ضرور رکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما من عبد كانت له نیت فی اداء دینه الا كان معه مع الله من الله عون وحافظ، یہ احمد کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے، جس شخص کی نیت قرض ادا کرنے کی ہو اس کے ساتھ اللہ تعالی کی جانب سے ایک مددگار اور ایک محافظ ہوتا ہے۔ بعض بزرگان دین اس حدیث کی بنا پر بلا ضرورت بھی قرض لے لیا کرتے تھے، اگر صاحب حق اپنا حق مانگنے کے لیے سخت سست بھی کہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس کی ہر بات گوارا کرے اور سختی کے جواب میں نرمی سے پیش آئے۔ روایات میں ہے کہ ایک قرض خواہ متعین مدت گزر جانے کے بعد اپنا قرض مانگنے کے لیے آیا، آپ اس وقت تک قرض ادا نہ فرما سکے تھے، اس نے سخت الفاظ کے ساتھ اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ بعض صحابہ کرام کو اس کا رویہ ناپسند آیا اور یہ ارادہ کیا کہ اسے تنبیہ کریں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوہ فإن لصاحب الحق مقالا، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جانے دو صاحب حق اسی طرح کہا کرتا ہے۔ اگر قرض خواہ اور قرض دار کے مابین اختلاف پیدا ہو جائے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرض دار کی حمایت کریں، اس لیے کہ وہ اپنی حاجت کی وجہ سے ان کی حمایت اور ہمدردی کا زیادہ مستحق ہے۔ عام طور پر قرض خواہ اپنی ضرورت سے زیادہ مال قرض دیتے ہیں، اس لیے بظاہر وہ اس ہمدردی کے مستحق نہیں ہیں۔ جس کا مستحق وہ شخص ہے جو اپنی کسی ناگزیر ضرورت کی بنا پر قرض مانگنے کی رسوائی مول لے۔ اسی طرح بائے اور مشتری کے درمیان نزاع کی صورت میں بھی مشتری کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ بائے کا عمل اس پر دلالت کرتا ہے کہ اسے مبی کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ مشتری اپنے عمل سے ضرورت مند معلوم ہوتا ہے۔ ہاں اگر مقروض اور مشتری قرض اور قیمت ادا کرنے میں حد سے تجاوز کر جائیں تو اب ان کے ساتھ ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں ان کے ظلم سے روکا جائے اور مظلوم کی اعانت کی جائے۔ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما فقیل کیف ننصره ظالما فقال منعک ایاہ من الظلم نصرت له، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ بھائی اگر ظالم ہو تو اس کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا، اسے ظلم سے منع کرنا مدد ہے۔ بے فسخ کرنا، یہ بھی احسان ہی کی ایک صورت ہے کہ اگر کوئی شخص بے فسخ کرنے آئے تو اسے واپس نہ کرے، بلکہ اپنی مبی لے کر اس کی قیمت واپس دے دے۔ بے صرف وہی شخص منسوخ کرے گا جو اس بے سے نادم ہوگا اور اسے اپنے حق میں نقصان دہ تصور کرے گا۔ خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے نقصان کی تلافی کی جائے، اور بے فسخ کرنے کے علاوہ اس کے نقصان کی تلافی کی کوئی دوسری شکل نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اقال نادم صفقته اقاله الله اثرته يوم القيامه، یہ ابو داؤد اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جو شخص کسی نادم کا معاملہ فسخ کرے اللہ تعالی قیامت کے روز اس کی لغزش معاف فرمائیں گے۔ ادھار دینا، ادھار دینے میں احسان یہ ہے کہ غریبوں اور تنگ دستوں کے ساتھ ادھار کا معاملہ کرے، اور یہ نیت بھی رکھے کہ اگر یہ لوگ کسی وجہ سے ادا نہ کر سکے تو میں ادائیگی کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ ایک بزرگ نے حساب کے دو رجسٹر بنا رکھے تھے، ایک میں ان غریب اور بے مایا لوگوں کے نام لکھ لیتے تھے جو ادھار کوئی چیز لے گئے۔ چنانچہ ان کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی غریب آدمی ان کی دکان پر آتا اور غلے یا میوے وغیرہ کی ضرورت کا اظہار کرتا تو وہ اس سے کہتے کہ جتنی ضرورت ہو لے جاؤ، اگر توفیق ہو تو ادا کر دینا ورنہ معاف ہے، اور اس کا نام اپنے رجسٹر میں درج کر لیتے۔ بلکہ اس زمانے میں ایسے لوگوں کو بھی بزرگی کے اعلیٰ معیار سے کم تر سمجھا جاتا تھا جو غریبوں کے نام اپنے رجسٹروں میں لکھ لیں، بلکہ وہ لوگ نیک تصور کیے جاتے تھے جو کسی غریب آدمی کا نام لکھے بغیر اس سے یہ کہتے تھے کہ جس قدر ضرورت ہو لے جاؤ، ممکن ہو تو دے دینا ورنہ نہیں۔ ماضی میں ہمارے بزرگوں کی تجارت کا یہ اسلوب تھا، اب یہ باتیں کہاں، تمام نقوش مٹ گئے۔ تجارت ایک کسوٹی۔ مردوں کے حق میں تجارت ایک کسوٹی ہے، انہیں جانچنے اور پرکھنے کا ایک معیار ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، لا یغرنک من المرء قمیص رقع او ازار فوق کعب الساک منه رفع او جبین لاح فیه اترا قد خلع ولد درحم فانظر غیر او ورع۔ ترجمہ، آدمی کی قمیض میں لگے ہوئے پیون سے یا پنڈلی تک اٹھے ہوئے پاجامے سے یا پیشانی کے نشان سے دھوکے میں مت آنا جب تک مال کے سلسلے میں اس کی گمراہی یا تقوی کا امتحان نہ لے لو۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کی حضر میں اس کے پڑوسی، سفر میں اس کے رفقائے سفر اور بازاروں میں اس کے ساتھ معاملہ کرنے والے تعریف کریں تو اس کی نیکی میں شبہ مت کرو۔ کسی معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک گواہ پیش ہوا، آپ نے اس سے فرمایا کہ کسی ایسے شخص کو لے آؤ جو تمہیں جانتا ہو۔ چنانچہ وہ ایک شخص کو ساتھ لے کر آیا، اس نے گواہ مذکورہ کی بہت زیادہ تعریف کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے دریافت کیا، کیا تم اس کے قریب ترین پڑوسی ہو اور اس کے گھر اور باہر کے حالات سے واقف ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں، میں اس کا پڑوسی نہیں ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا تم اس کے رفیق سفر رہ چکے ہو؟ سفر ہی میں حسن اخلاق اور بدخلقی کا صحیح اور مکمل علم ہوتا ہے۔ اس نے عرض کیا، نہیں، میں نے اس کے ساتھ کبھی سفر نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے یہ پوچھا کہ تم نے اس کے ساتھ خرید و فروخت کے معاملہ کیے ہیں؟ دینار و درہم بھی کسی شخص کو جانچنے کا بہترین معیار ہیں۔ اس شخص نے اس کی بھی نفی کی۔ آپ نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ تم نے اس شخص کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اور باری تعالی کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے کہا، جی ہاں یہی بات ہے۔ فرمایا، واپس جاؤ، تم اس سے اچھی طرح واقف نہیں ہو۔ اس کے بعد گواہ سے کہا کہ وہ کسی دوسرے شخص کو بلا کر لائے۔ پانچواں باب، تجارت میں دین کا خوف۔ تاجر کے لیے مناسب نہیں کہ وہ معاش میں مشغول ہو کر معاد سے غافل ہو جائے، اپنی عمر ضائع کرے اور آخرت کے سلسلے میں نقصان اٹھائے۔ آخرت کے نقصان کی تلافی دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز بھی نہیں کر سکتی۔ وہ شخص جو دنیا کی خاطر آخرت کو فراموش کر دے، دنیا کی ناپائیدار زندگی کو آخرت کی ابدی زندگی کے عوض خریدنے والے کی طرح ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زندگی کے ساتھ رحم اور شفقت کا معاملہ کرے، یعنی وہ اپنا راس المال، دین اور اس سے حاصل ہونے والی منفعت اعمال کی حفاظت کرے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ صاحب عقل کے شایان شان یہ ہے کہ وہ اس چیز کو فوقیت دے جس کی اسے زیادہ ضرورت ہو، اور ہر انسان کی اولین ضرورت اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ اس کا انجام خوبصورت ہو۔ حضرت معاد ابن جبل رضی اللہ عنہ نے اپنی وصیت میں تحریر فرمایا کہ اگرچہ تمہیں دنیا کی بھی ضرورت ہے، مگر آخرت کی ضرورت دنیا کی ضرورت کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لیے آخرت کے اعمال سے اپنی جدوجہد کا آغاز کرو۔ آخرت حاصل کر لو گے تو دنیا خود بخود تمہارے قدموں میں سمٹ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تنسى نصیبك من الدنيا، پارہ نمبر 20 رکو نمبر 11 آیت نمبر 26، اور دنیا سے اپنا حصہ فراموش مت کر، یعنی دنیا میں سے اپنی آخرت کا حصہ مت فراموش کرو، اس لیے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور جو کچھ ہم یہاں کماتے ہیں اس کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا. تجارت پیشہ لوگ حسب ذیل 6 امور کی رعایت سے اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں. نیت کی اصلاح. تجارت شروع کرنے سے پہلے نیت اور عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے. نیت کے سلسلے میں تاجر کو چاہیے کہ وہ تجارت کو ذریعہ فخر و مباحات نہ سمجھے، بلکہ یہ نیت کرے میں لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے بچنے کے لیے حلال رزق کی خاطر مال کے ذریعے دین پر استقامت حاصل کرنے کے لیے اور بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے تجارت کر رہا ہوں. مسلمانوں کے لیے خیرخواہی کی نیت بھی رکھے اور تمام انسانوں کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو، اور ہر معاملے میں احسان، عدل اور احسان کے تقاضوں کی تکمیل کرے. بازار میں اس کی حیثیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ادا کرنے والے کی ہونی چاہیے. اگر اس نے اپنی نیت کی اصلاح میں کامیابی حاصل کر لی اور اس کے مطابق عمل بھی کیا تو وہ راہ آخرت کا مسافر ہے. کامیاب ہوا تو دنیا کا نفع بھی ملے گا اور آخرت کا نفع بھی. ناکام ہوا تو یہ ایک عارضی ناکامی ہوگی، آخرت کی فلاح اور سرخروئی اس کا مقدر بنے گی. فرض کفایہ ادا کرنے کی نیت، صنعت ہو یا تجارت، ہر صورت میں یہ نیت ضرور کرنی چاہیے کہ میں اپنے اس عمل سے فرض کفایہ ادا کر رہا ہوں. تجارت اور صنعت معاش کے بنیادی ذرائع ہیں. اگر یہ ختم ہو جائیں تو نظام معیشت درہم برہم ہو جائے اور لوگ ہلاک ہو جائیں. دنیا کا نظام باہمی تعاون سے چلتا ہے، ہر فریق کی الگ ذمہ داری ہے. اگر سب ایک ہی پیشے میں جائیں یا ایک ہی طرح کی تجارت اختیار کر لیں تو باقی تجارتیں اور پیشے سب فنا ہو جائیں گے اور لوگ بھی ہلاکت کا نشانہ بنیں گے. بعض لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کو انہی معنوں پر محمول کیا ہے. اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. بسبیل تذکرہ ہم یہ بات بھی عرض کر دیں کہ بعض صنعتیں نہایت ضروری اور مفید ہیں اور بعض ایسی ہیں کہ ان سے محض آرام طلبی اور دنیاوی زیب و زینت مقصود ہوتی ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کسی ایسی صنعت میں لگے جس میں مسلمانوں کا فائدہ ہو اور جو دینی نقطۂ نظر سے بھی اہم ہو. نقش کاری، زرگری اور چونا اور کج وغیرہ سے عمارتوں کو پختہ بنانے کے پیشے کو بعض متدین لوگوں نے مکروہ قرار دیا ہے. اسی طرح لہو اور لعاب کے ان آلات کی صنعت بھی اختیار نہ کرنی چاہیے جن کا استعمال کرنا حرام ہے. مردوں کے لیے ریشم کے قبا سینہ اور سونے کی زیورات گھڑنے کا حکم بھی یہی ہے، کیونکہ مردوں کے لیے ریشم اور زیورات کا استعمال جائز نہیں ہے. اسی لیے ہم ایسے زیورات پر جو مردوں کے لیے بنائے گئے ہوں زکوٰۃ کو واجب کہتے ہیں، حالانکہ ہمارے نزدیک زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے اگر انہیں عورتوں کے لیے بنایا جائے. یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ غلے اور کفن کی بیع مکروہ ہے، کیونکہ غلہ فروش کو قیمت کی گرانی کا انتظار رہتا ہے اور کفن فروش کو لوگوں کی موت کی جستجو رہتی ہے. قصائی کا پیشہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ اس سے دلوں میں قساوت اور سختی پیدا ہو جاتی ہے. ناپاکی کے ساتھ مسلسل اختلاط کی بنا پر پاخانہ اٹھانے کا پیشہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. ابن سیرین نے دلالی کو اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے دلال کی اجرت کو مکروہ قرار دیا ہے. غالباً اس کراہت کی وجہ یہ ہے کہ دلال عام طور پر جھوٹ اور فریب سے محفوظ نہیں رہتے اور کسی بھی چیز کی ترویج کے لیے حد سے زیادہ مبالغہ آمیز تعریف کرنے پر مجبور ہیں. اس پیشے میں ایک خرابی یہ ہے کہ کام کی کوئی حد یا مقدار متعین نہیں ہے. بعض اوقات زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات کم. پھر اجرت کا معاملہ کام کی نوعیت پر موقوف نہیں ہے، بلکہ فروخت شدہ چیز کی قیمت پر پر موقوف ہے، اگر وہ اچھی رقم پر فروخت ہوئی ہے تو اجرت زیادہ مل جائے گی، عرف عام میں اسے کمیشن کہتے ہیں، یہ ایک طرح کا ظلم ہے۔ اجرت کی تعین میں کام کی مقدار ملحوظ رہنی چاہیے۔ بعض لوگوں کے نزدیک جانوروں کی تجارت بھی کراہت سے خالی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مشتری حکم الہی کو ناپسند کرتا ہے، یعنی اسے یہ پسند نہیں ہوتا کہ اس کا جانور مر جائے۔ صرافی بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ اس پیشے میں سود کی باریکیوں سے بچنا دشوار ہے، اور بعض ایسی چیزوں کی صفات تلاش کرنی پڑتی ہیں جن کی ذات مقصود نہیں ہوتی بلکہ ان کی ترویج مقصود ہوتی ہے۔ صراف کو عموماً نفع اس صورت میں ملتا ہے جبکہ معاملہ کرنے والا سکوں کی باریکیوں اور نزاکتوں سے واقف نہ ہو۔ صراف کا احتیاط کے باوجود سلامت رہنا مشکل ہے۔ صراف وغیرہ کے لیے صحیح اور سالم سکوں کو توڑنا یا گلانا بھی مکروہ ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ نہیں کی روایت ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم میں علقمہ ابن عبداللہ عن ابی سے منقول ہے۔ الفاظ حدیث یہ ہیں: نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تکثر سکۃ المسلمین الجائزۃ بینہم الا من باس۔ حاکم میں یہ الفاظ زائد ہیں: ان یکثر الدرہم فیجعل فدۃ و یکثر الدنیا فیجعل ذہبا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کھوٹے سکے ہوں تو گلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر کسی وجہ سے توڑنے یا گلانے کی ضرورت پیش آئے تو ان سکوں کے بدلے میں سونا یا چاندی توڑ کر اپنی ضرورت پوری کر لینی چاہیے۔ کپڑے کی تجارت مستحب ہے۔ حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کپڑے کی تجارت سے زیادہ مجھے کوئی دوسری تجارت پسند نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تجارت میں قسمیں نہ ہوں۔ روایات میں ہے: خیر تجارتکم البزو و خیر صناعتکم الخزر۔ یہ مسند الفردوس کی حدیث ہے جس کو علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تمہاری بہترین تجارت کپڑے کی تجارت ہے، اور بہترین پیشہ موزہ بننے کا پیشہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے: لو اتجر اہل الجنہ لا تجروا فی البزو ولو تجر اہل النار لا تجروا فی الصرف۔ یہ مسند الفردوس کی حدیث ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اگر اہل جنت تجارت کریں تو کپڑے کی تجارت کریں، اور اہل دوزخ یہ مشغلہ اپنائیں تو صرافی کی تجارت کریں۔ ماضی کے بزرگان دین عموماً حسب ذیل 10 ذرائع آمدنی میں سے کوئی ایک ذریعہ اختیار کر لیتے تھے: موزے بنانا، تجارت، بار برداری، سینہ پرونا، جوتا بنانا، کپڑے دھونا، لوہے کا کام کرنا، سوت کاتنا، بحر و بر میں شکار کرنا، اور کتابت کرنا۔ عبد الوہاب وراق کہتے ہیں کہ مجھ سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں کتابت کرتا ہوں۔ فرمایا: کتابت بہترین پیشہ ہے، اگر میں بھی اپنے ہاتھ سے کام کرتا تو یہی پیشہ اختیار کرتا۔ پھر فرمایا کہ جب لکھو تو نہ بہت زیادہ خفی لکھو اور نہ بہت زیادہ جلی، بلکہ متوسط قلم ہونا چاہیے۔ دونوں طرف حاشیہ چھوڑو اور اجزاء کی پشت پر کچھ مت لکھو۔ 4 طرح کے پیشاور لوگوں میں کم عقل مشہور ہیں: جولاہے، روئی دھننے والے، سوت کاٹنے والے، اور بچوں کو پڑھانے والے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اس طرح کے پیشے رکھنے والے عموماً عورتوں اور بچوں سے میل جول رکھتے ہیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ جس طرح عقل مندوں کی صحبت عقل میں اضافہ کرتی ہے، اسی طرح بے وقوفوں کی ہم نشینی سے عقل میں ضعف پیدا ہوتا ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلیں، راستے میں جولاہے ملے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دریافت کیا، جولاہوں نے انہیں غلط راستے پر ڈال دیا۔ جب حقیقت کھلی تو آپ نے ان کے لیے یہ بد دعا فرمائی کہ اے اللہ، ان کی کمائی سے برکت سلب کر لے اور انہیں تنگ دستی کی حالت میں موت دے، اور انہی لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار بنا اکابر علماء نے عبادات اور فروض کفایہ پر اجرت لینے سے منع کیا ہے، مثلا مردوں کو نہلانا، ان کی تکفین و تدفین کرنا، اذان دینا اور نماز تراوی پڑھانا وغیرہ۔ قرآن کریم اور شریعت کی تعلیم پر اجرت لینا بھی پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ ان اعمال کا حق یہی ہے کہ ان کے ذریعے آخرت کی تجارت کی جائے۔ جو لوگ ان کاموں پر اجرت قبول کرتے ہیں وہ دین کے بدلے میں دنیا لینے والے ہیں، اور یہ بات یقیناً ناپسندیدہ ہونی چاہیے کہ آخرت جیسی ابدی حقیقت کو دنیا جیسی بے حقیقت چیز کے عوض میں فروخت کر دیا جائے۔ اول و آخر عبادت، یہ مناسب نہیں کہ دنیا کا بازار انسان کو آخرت کے بازار سے غافل کر دے۔ آخرت کے بازار مسجد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 37، وہ مرد کے نہیں غافل ہوتے سودا کرنے میں اور بیچنے میں اللہ کی یاد سے، اور نماز قائم رکھنے سے، اور زکوٰۃ دینے سے۔ ایک آیت میں فرمایا گیا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ یسبح لہ فیہ بالغدو والآصال، پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 36، ان گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ان کو بلند کرنے کا اور وہاں اس کا نام پڑھنے کا، یاد کرتے ہیں اس کی وہاں صبح و شام۔ بہتر یہ ہے کہ تاجر بازار جانے سے پہلے اپنے دن کا ابتدائی حصہ آخرت کے لیے وقف کر دے، مسجد میں موجود رہے اور وظائف و اورات کا التزام رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تاجروں سے فرمایا کرتے تھے کہ اپنے دن کے ابتدائی وقت کو آخرت کے لیے اور بعد کے اوقات کو دنیا کے لیے استعمال کرو۔ بزرگان دین اپنے دن کے ابتدائی اور انتہائی اوقات کو عبادت میں صرف کرتے تھے، اور صرف درمیانی وقت میں تجارت کے لیے بازار جاتے تھے۔ چنانچہ صبح کے وقت ہریسہ اور نہاری وغیرہ چیزیں بچے یا ذمی فروخت کیا کرتے تھے، اور دکاندار مسجدوں میں مصروف عبادت رہا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے، ان الملائکۃ اذا اسعدت بصحیفۃ العبد وفیہا فی اول النہار واخرہ خیر کفر اللہ ما بینہما من سیء الاعمال، یہ ابو یعلیٰ کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ فرشتے جب کسی شخص کا نامہ اعمال اوپر لے کے جاتے ہیں اور اس میں دن کے ابتدائی اور آخری اوقات میں اللہ کا ذکر ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ درمیانی وقت کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک طویل حدیث میں ہے، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی الصلاۃ الغداۃ وصلاۃ العصر فیقول اللہ تعالی وحوا علمہ بہم کیف ترکتم عبادی فیقولون ترکناہم وہم یصلون وجئناہم وہم یصلون فیقول اللہ سبحانہ وتعالی اشہدکم انی قد غفرت لہم، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے تمہاری ٹوہ میں رہتے ہیں، وہ فجر اور عصر کے وقت باری تعالی کی بارگاہ میں جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالی ان سے دریافت فرماتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے بندوں کے حالات سے زیادہ باخبر ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا، جب ہم ان کے پاس گئے تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے، گواہ رہنا میں نے ان بندوں کی مغفرت کر دی ہے۔ تجارت کی مشغولیت کے دوران دن کے درمیانی وقت میں ظہر اور عصر کی اذان سنیں تو اپنا تمام کام چھوڑ کر کھڑا ہو جائے، پہلے مسجد جائے اور نماز ادا کرے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ امام کے ساتھ تکبیر اولی اول وقت میں نہ ملی تو اس فضیلت کا تارک دنیا و ما فیہا سے بھی ممکن نہیں ہے۔ بعض علماء کے نزدیک وہ شخص گناہگار ہے جو اذان کی آواز سن کر تمام امور تجارت سے کنارہ کش نہ ہو جائے اور نماز باجماعت ادا نہ کرے۔ سلف صالحین اذان کی آواز سنتے ہی مسجدوں میں چلے جاتے تھے اور بازار بچوں اور ذمیوں کے لیے خالی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا کہ بعض متدین حضرات صرف نماز کے اوقات میں دکان کی نگرانی اور حفاظت کے لیے کسی بچے یا ذمی کو اجرت پر رکھتے۔ آیت کریمہ رجال لا تلہیہم کی تفسیر میں بعض مفسرین نے رجال کی تخصیص کی ہے، ان کے نزدیک یہ لوہار اور موتی سینتنے والے تھے، اگر لوہار کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا اور وہ لوہے پر چوٹ مارنے کے لیے اسے اوپر اٹھائے ہوئے ہوتا یا موتی سینے والے کے ہاتھ میں برما ہوتا اور وہ موتی میں سوراخ کر رہا ہوتا اور اذان کی آواز آ جاتی تو لوہار ہتھوڑا پھینک کر اور موتی بیننے والا برما اور ستاری رکھ کر کھڑے ہو جاتے اور نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے۔ ذکر اللہ کی مواظبت، صرف یہی کافی نہیں کہ نماز کے مخصوص اوقات میں کاروبار سے کنارہ کش ہو جائے، بلکہ تجارت کے اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی پابندی رکھے، تحلیل و تسبیح میں مشغول رہے۔ بازار میں غافلوں کا اجتماع رہتا ہے، وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان اور قلب کو جلا بخشتے ہیں یقیناً غافلوں کے اس گروہ سے افضل ہیں جنہوں نے تجارت ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور وہ آخرت کے نفع کے مقابلے میں دنیاوی نفع پر قناعت کر بیٹھے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذاکر اللہ فی الغافلین قل مقاتل خلف الفارین وقل حی بین الاموات وفی لفظ آخر کشجرت الخضر بین الحشیم۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب الاسکار میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ، غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا بھاگنے والوں کے پیچھے جہاد کرنے والا اور مردوں کے درمیان زندہ۔ دوسری روایت میں ہے جیسے سوکھے درختوں کے درمیان سبز درخت۔ ایک حدیث میں ہے، من دخل السوق فقال لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا يموت بیده الخیر وهو على کل شیء قدیر قطب اللہ له الف الف حسنہ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے، یہ روایت کتاب الاسکار میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ، جو شخص بازار جائے اور یہ الفاظ کہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہ زندہ ہے مرتا نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں تمام خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالی 1,000,000 نیکیاں لکھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، سالم ابن عبداللہ اور محمد ابن واسع وغیرہ حضرات صرف اسی ذکر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے بازار تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بازار میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ چاند کی طرح دمکتا ہوا ہوگا اور اس کی حجت آفتاب کی طرح روشن اور عیاں ہوگی، اور جو شخص بازار میں استغفار کرے گا اس کے لیے اہل بازار کی تعداد کے مطابق مغفرت لکھی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بازار میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بکا من الکفر والفسوق ومن شر ما احاطت به السوق، اللہم انی اعوذ بکا من یمینی فاجرت وصفقت خاسرہ۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر اور فسق سے اور اس چیز کے شر سے جس کا بازار احاطہ کیے ہوئے ہو۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں جھوٹی قسم اور نقصان دہ معاملے سے۔ ابو جعفر فرغانی کہتے ہیں کہ ہم حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے، مجلس میں ایسے لوگوں کا ذکر ہوا جو صوفیہ کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے مسجدوں میں بیٹھتے ہیں اور مسجدوں کے حقوق کی ادائیگی سے عاجز و درماندہ ہیں اور بازار میں جانے والوں کو برا سمجھتے ہیں۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت سے بازار میں آمد و رفت رکھنے والے ایسے بھی ہیں کہ اگر مسجدوں میں چلے جائیں تو ان مصنوعی صوفیوں کے کان پکڑ کر باہر کر دیں اور خود ان کی جگہ بیٹھ جائیں۔ میں ایک ایسے شخص سے ذاتی طور پر واقف ہوں جو بازار جاتا ہے اور ہر روز 300 رکعتیں اور 30,000 تسبیحات پڑھنا اس کا معمول ہے۔ ابو جعفر فرغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً یہ اپنا حال بیان کیا ہے۔ بہرحال یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا جو دنیاوی امور میں کفایت کی طلب کے لیے تجارت کیا کرتے تھے، نہ کہ عیش و عشرت کے لیے۔ جو شخص اس مقصد کے پیش نظر دنیا کا طالب ہوگا کہ اس سے آخرت پر مدد ہوتی ہے، تو وہ ہرگز آخرت کی منفعت پر دنیا کی منفعت کو ترجیح نہیں دے گا۔ اس سلسلے میں بازار، مسجد اور گھر سب کا ایک ہی حکم ہے اور نجات کا واحد ذریعہ تقویٰ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اتق اللہ حیث کنت۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ تقوی ان لوگوں کا شعار ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کر دیا ہے۔ کوئی بھی حالت کیوں نہ ہو، وہ تقوی کو اپنا وظیفہ حیات سمجھتے ہیں۔ اسی وظیفے کی ادائیگی میں ان کی زندگی کا لطف ہے۔ وہ اپنی تجارت اور منفعت سب کچھ تقوی ہی میں سمجھتے ہیں۔ عربوں کی ایک مثل مشہور ہے، من احب الآخر عاش ومن احب الدنیا طاش والاحمق یغدو ویروح فی اللاش والآقل عن عیوب نفسه فتاش۔ جو شخص آخرت سے محبت رکھتا ہے وہ عیش کرتا ہے، اور جو دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ ناسمجھی کرتا ہے۔ بے وقوف آدمی احمقانہ باتوں میں صبح و شام کرتا ہے، اور عقل مند آدمی اپنے عیوب کی جستجو میں رہتا ہے۔ زیادتی طلب سے اجتناب۔ دیندار تاجر کو چاہیے کہ وہ تجارت اور بازار کے معاملات میں زیادہ حرص و حوث کا مظاہرہ نہ کرے۔ مثلا یہ کہ بازار میں سب سے پہلے پہنچ جائے اور سب سے آخر میں واپس آئے، یا تجارتی مقاصد کے لیے سمندری سفر کرے۔ یہ سب امور مکروہ ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تجارت کے لیے سمندری سفر کرنا زیادتی حوث پر دلالت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، لا ترکب بحر على لهجة او عمرة او غزو۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، حج، عمرہ اور جہاد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے سمندر کا سفر مت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بازار میں پہلے جانے والوں اور آخر میں آنے والوں میں سے مت ہو، اس لیے کہ بازار شیطان کا گھر ہے اور وہاں اپنے انڈے بچے دیتا ہے۔ معاد ابن جبل رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شیطان اپنے لڑکے ذل نبور سے کہتا ہے کہ تو اپنا لشکر لے کر بازاروں میں جا اور وہاں حکومت کر۔ بازار میں مشغول لوگوں کے سامنے جھوٹ، جھوٹی قسم، دھوکہ، مکر اور خیانت جیسے عیوب کو سجا کر پیش کر، اور شخص کے ساتھ رہ جو بازار میں سب سے پہلے آئے اور سب کے بعد واپس جائے۔ ایک حدیث میں ہے، شر البقاء الا سواق وشر اهلها اولم دخول واخرهم خروج۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ام عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جگہوں میں بدترین جگہ بازار ہے، اور اہل بازار میں سے بدترین شخص وہ ہے جو سب سے پہلے بازار میں جائے اور سب کے آخر میں بازار سے نکلے۔ زیادتی طلب سے اجتناب کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اخراجات کی مقدار متعین کر لے اور یہ عزم کر لے کہ جب اسے اخراجات کے بقدر مال حاصل ہو جائے گا تو وہ بازار سے چلا جائے گا۔ اللہ کے نیک بندوں کا یہی دستور تھا۔ ایک بزرگ کو اگر درہم کا 1/7 حصہ بھی حاصل ہو جاتا، بازار سے چلے جاتے اور آخرت کی تجارت میں مشغول ہو جاتے۔ عماد ابن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ ریشمی کپڑوں کے تاجر تھے، وہ بازار جاتے اور صندوق کھول کر بیٹھ جاتے، 2 حبے بھی نفع حاصل ہو جاتا تو صندوق اٹھا کر گھر چلے آتے اور اسی بقدر کفایت نفع پر قناعت کرتے۔ ابراہیم ابن بشار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ آج میں گارے مٹی کا کام کروں گا۔ فرمایا، اے ابراہیم، تم مطلوب بھی ہو اور طالب بھی، تم ایسی چیز کے طالب ہو جو تمہیں حاصل ہو کر رہے گی اور وہ تمہیں اور تمہیں وہ طلب کر رہا ہے جس سے تم بچ نہ سکو گے. پھر فرمایا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ کمزوروں کو رزق مل جاتا ہے اور حریص محروم کر دیے جاتے ہیں؟ ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ فلاں سبزی فروش کے ذمے میرا ایک دانے یعنی سکہ باقی ہے. فرمایا تب تو طلب رزق کے لیے تمہاری حرص اور بھی مذموم ہے. ماضی میں کچھ نیک نفوس ایسے بھی تھے جنہوں نے حلال رزق کمانے کے لیے ظہر بعد یا عصر بعد کا وقت متعین کر رکھا تھا. بعض لوگ ہفتے میں ایک یا دو روز کام کر کے ضرورت کے بقدر کما لیا کرتے تھے. مشتبہات سے حفاظت. صرف حرام سے بچنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ مواقع شبہات سے اجتناب بھی ضروری ہے. اس سلسلے میں فتاوی اور علماء کی آراء کو حجت بنانے کے بجائے مبتلا کو چاہیے کہ وہ اپنے دل سے فتویٰ لے. اگر دل میں کسی قسم کی خلش اور کراہت کا احساس ہو تو اس کام سے اجتناب کرے. مواقع شبہات سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی مال یا سامان وغیرہ آئے تو لوگوں سے اس کے متعلق دریافت کر لے. اگر دریافت نہ کیا تو مشتبہ مال استعمال کرے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا تو آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ تمہارے پاس یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ بکریوں کے تھنوں سے. فرمایا وہ بکری کہاں سے آئی تھی جس کا یہ دودھ ہے؟ عرض کیا گیا کہ بکری فلاں جگہ سے آئی تھی. اس سوال و جواب کے بعد آپ نے دودھ پیا اور لوگوں سے ارشاد فرمایا ان معاشر الانبیاء امرنا ان لا تاکل الا طیبا ولا نعمل الا صالحا. یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ام عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. ہم انبیاء کے گروہ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ حلال کے علاوہ کچھ نہ کھائیں اور نیک کام کے علاوہ کچھ نہ کریں. اس حکم کا تعلق صرف انبیاء کرام کی جماعت ہی سے نہیں ہے بلکہ اس حدیث شریف کی روح سے تمام مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. فرمایا ان اللہ تعالی امر المؤمنین بما امر به المرسلین. یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو انبیاء کو دیا ہے. اس کی تفصیل کے لیے حسب ذیل دو آیتیں ملاحظہ کیجئے. پہلی آیت سے عام مومنین کو خطاب ہے اور دوسری آیت کے مخاطب انبیاء کرام ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قلوا من طیبات ما رزقناکم. پارہ نمبر 2 رکو نمبر 5 آیت نمبر 272. اے ایمان والو شرع کی روح سے جو پاک چیزیں ہم نے تم کو مرحمت فرمائی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ. یا ایھا الرسل قلوا من الطیبات اعملوا صالحا. پارہ نمبر 18 رکو نمبر 4 آیت نمبر 51. اے پیغمبر تم اور تمہاری امتیں نفیس چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو. دودھ کے واقعے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کی اصل بکری کے متعلق دریافت فرمایا کہ وہ کہاں سے آئی کس کی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور بات دریافت نہیں فرمائی کیونکہ اس سے زیادہ میں دشواری ہے. حلال و حرام کی بحث میں ہم بتلائیں گے کہ کن کن مواقع میں سوال کرنا ضروری ہے اور کہاں غیر ضروری ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس چیز کے متعلق جو آپ کی خدمت میں لائی جاتی تھی سوال نہیں فرمایا کرتے تھے بلکہ خاص چیزوں میں اور خاص مواقع پر دریافت حال کے لیے اس طرح کے سوالات کر لیا کرتے تھے. آپ کے اس معمول سے پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ سوال کرنا اور تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے. تاجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاملے کے دوسرے فریق کے متعلق یہ معلومات کر لے کہ وہ ظالم خائن چور یا سود خور تو نہیں ہے. اگر ایسا ہو تو اس شخص سے ہرگز معاملہ نہ کرے, لشکریوں سے بھی معاملہ نہ کرے. عموماً یہ لوگ لوٹ مار کر ہیں اور لوٹا ہوا مال فروخت کر دیتے ہیں. اس طرح کے لوگوں سے معاملہ کرنا ظلم چوری خیانت سود خوری اور لوٹ مار پر ان کی اعانت کے مترادف ہے. ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ انہیں کسی سرحد پر دیوار تعمیر کرنے کی ملازمت ملی. انہیں یہ ملازمت قبول کرنے میں کچھ تردد ہوا، اگرچہ یہ کار خیر تھا، بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسے اسلامی فریضے کی حیثیت حاصل تھی. لیکن کیونکہ جس امیر نے اس ملازمت پر ان کا تقرر کیا تھا وہ ظالم تھا، اس لیے انہیں تردد ہوا اور وہ مشورے کے لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں ان ظالموں کی نہ کم پر مدد کرنی چاہیے اور نہ زیادہ پر. سائل نے عرض کیا کہ یہ کام مسلمانوں کے مفاد میں ہے اور اللہ کے لیے ہے. سفیان نے جواب دیا کہ تمہاری بات صحیح ہے کہ سرحد پر تعمیر کا کام مسلمانوں کا کام ہے، لیکن اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ تم اپنی تنخواہ کی خاطر یہ چاہو گے کہ جس امیر نے تمہیں اس کام پر متعین کیا وہ زندہ رہے، اس طرح تم ایک ظالم و جابر شخص کی زندگی کے متمنی رہو گے. حالانکہ حدیث میں ہے، من دعاء للظالم بالبقاء فقد احب ان یعصی اللہ فی ارضہ، جس شخص نے کسی ظالم کے لیے زندگی کی دعا کی اس نے یہ پسند کیا کہ وہ اللہ کی زمین میں اس کی نافرمانی کرے. ایک روایت میں ہے، ان اللہ لیغضب اذا مدح الفاسق، یہ ابن عدی اور بیحقی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. اللہ تعالی فاسق کی تعریف کرنے سے ناراض ہوتے ہیں. ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، من اکرم فاسق فقد اعان علی حدم الاسلام، جس شخص نے کسی فاسق کی تعظیم کی اس نے اسلام کی تباہی پر مدد کی. ایک مرتبہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ مہدی کے پاس گئے اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت ان الفاظ میں نہیں ملی، البتہ ابن عدی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، طبرانی نے اوسط میں اور ابو نعیم نے حلیہ میں عبداللہ ابن بشر سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، من وقر صاحب بدع آخر تک، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ایک مرتبہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ مہدی کے پاس گئے. خلیفہ کے ہاتھ میں اس وقت ایک سفید کاغذ تھا. انہوں نے سفیان سے کہا کہ مجھے دوات اٹھا دیجئے، کچھ لکھنا ہے. فرمایا کہ پہلے یہ بتلاؤ کہ کیا لکھو گے، اگر وہ حق بات ہوئی تو میں دوات دوں گا ورنہ نہیں دوں گا. ایک حاکم نے کسی عالم کو جس کے پاس قید کی زندگی گزار رہے تھے بلایا اور خط پر مہر لگانے کے لیے مٹی گھولنے کے لیے کہا. عالم نے کہا، مٹی گھولنے سے پہلے میں یہ خط دیکھنا چاہتا ہوں، اگر خط میں حق بات ہوگی تو تیرا حکم مانوں گا ورنہ انکار کر دوں گا. ان واقعات سے ثابت ہوا کہ اکابرین سلف ظالم کی اعانت سے بہت زیادہ اجتناب کرتے تھے. معاملات میں اعانت علی الظلم کے زیادہ امکانات ہیں، اس لیے دیندار تاجروں کو احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ آدمی بازار جاتا اور کسی تردد کے بغیر جس سے چاہتا معاملہ کر لیتا. سب لوگ متقی، دیندار اور احتیاط پسند تھے. پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ لوگ کسی ایک شخص کے متعلق بتلا دیتے کہ اس سے معاملہ مت کرنا اور جس سے چاہے معاملہ کر لینا. اس کے بعد وہ زمانہ آیا کہ لوگ ان افراد کی تعین کرنے لگے جن سے معاملات کیے جا سکتے ہیں. مجھے ڈر ہے کہ آئندہ یہ صورت بھی ختم ہو جائے اور معاملات ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائیں جو تقوی، تدین اور احتیاط سے عاری ہوں. احتساب نفس، تاجر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں تمام احوال کا احتساب کرتا رہے، اس لیے کہ قیامت کے روز اس کے ہر قول، عمل اور ہر حال کا محاسبہ ہوگا. کہتے ہیں کہ قیامت کے دن تاجروں کے ساتھ ان تمام لوگوں کو بھی کھڑا کیا جائے گا جس سے اس نے معاملہ کیا ہوگا. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک تاجر کو اس کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. کہنے لگا کہ جب میری پیشی ہوئی تو میرے سامنے 50,000 نامہ اعمال کھول کر رکھ دیے گئے. میں نے عرض کیا، کیا یہ تمام نامہ اعمال میرے گناہوں سے لبریز ہیں؟ فرمایا کہ ان میں تیرے معاملات لکھے ہوئے ہیں. ہر شخص کا جس کے ساتھ تو نے معاملہ کیا حساب و کتاب الگ نامہ اعمال میں درج ہے. یہ باب تمام ہوا. اب ہم حلال و حرام کے موضوع پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. Yeah.